اہل بیت نے جو مصائب جھیلے ان کے مقابلے جو کام میں نے کیا ہے وہ بہت ہی ناچیز ہے, یعنی جتنا میں دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں.
صحیح ہے, جو ہاتھ تم نے کٹوا دیا ہے وہ حسین کی قربانی کی قربانی سے قابل مقایسہ موازنہ نہیں ہے, لیکن ہم جیسے عام افراد کے سامنے تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے.
جیل میں بھی باسیوں کے ساتھ میری بٹ بھیڑ ہوئی اور میں نے ان کی خوب خبر لی. انہوں نے مجھ سے کہا تم دشنام کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا میں امام حسین کی خاطر آیا ہوں اور میں نے ان کی راہ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے, اس سے بڑھ کر تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ میں تیار ہوں, تم لوگ میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو. میرا عقیدہ امام حسین کی راہ میں جتنا بھی خون بہا دیا جائے پھر بھی زیادہ نہیں ہے.
ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس لیے کہ اب بھی دہشت گرد ہمیں قتل کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے عشق کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں. عشق حسین ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں کبھی نہیں بخشیں گے. دو دن پہلے ناصریہ میں کئی دھماکے ہوئے, کچھ صدر ٹاؤن میں ہوئے, اور روزانہ اتنے سارے دھماکوں کے باوجود کئی ملین افراد کربلا جاتے ہیں.
اور حسین نے اپنے اصحاب کو بلا کر فرمایا یہ لوگ میرے در پہ ہیں اور کیونکہ انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں, اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس صحرا سے چلے جاؤ. اصحاب میں سے ہر ایک نے کہا خدا کی قسم آپ کے بعد زندگی بیکار ہے, اگر وہ ہزار بار ہمیں مار ڈالیں گے اور آگ لگا دیں گے اور خدا کے اذن سے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کبھی آپ سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے, ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں.
تمہارے کتنے بچے ہیں؟
میری صرف ایک کی بیٹی ہے, اس کا نام طیبہ ہے. میں روزانہ اس دستے میں آتا ہوں اور زائرین کی خدمت کرتا ہوں. میری آمدنی زیادہ نہیں ہے, روزانہ 1 سے 5 ہزار دینار تک کماتا ہوں, اور جو بھی کماتا ہوں اس کو جمع کرتا ہوں اور جا کر مالٹے یا کیلے خریدتا ہوں اور پیدل آنے والے زائرین میں تقسیم کر دیتا ہوں. میں ہر سال اپنی بیٹی طیبہ کو ساتھ لاتا ہوں, اگر ہم زندہ رہے ہر سال خدمت کرتے رہیں گے. میں لوڈر ہوں, میرے پاس 3 پہیوں والی موٹر سائیکل ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کا سامان لے جاتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے میری گردن میں ایک غدود بن گیا جس کا میں نے آپریشن کرایا, لیکن آپریشن کے بعد دوبارہ انفیکشن کی وجہ سے وہ بڑھ گیا. میں علاج کے لیے بغداد گیا اور 7 مرتبہ کیموتھراپی کے بعد ایران گیا جہاں میں نے 36 مرتبہ ریڈیولوجی کے ذریعے علاج کرایا. واپس عراق آنے کے بعد 1 سال کے بعد بیماری نے میری ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کیا. اب دوبارہ کیموتھراپی کروا رہا ہوں, لیکن کہتے ہیں نہ آپریشن فائدہ مند رہے گا اور نہ ہی کیموتھراپی. میرا علاج خدا اور امام حسین کے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ. میں بھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد چل پڑوں گا.
اور حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو اس طرح وصیت فرمائی, جب کبھی تازہ پانی پینا تو میرے خشک لبوں کو یاد کر لینا, اور جب کسی شہید اور آوارہ وطن کا سنو تو مجھ پر رو لینا. پھر سکینہ کو عربوں کے گروہ نے کھینچا اور باپ کے خون آلود پیکر سے الگ کر دیا.
جو زائرین سامرا کی جانب سے پیدل آتے ہیں محفوظ ہیں یا نہیں؟
ہر شخص دھماکے سے ڈرتا ہے, لیکن سامرا کے راستے میں صرف دھماکے کا خطرہ نہیں ہے, وہاں زائرین اغوا کر کے قتل بھی کر دیے جاتے ہیں.
میں سامرا جانا چاہتا تھا اور کربلا آنے والے زائرین کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا.
وہ آپ کو مار دیں گے, جو ڈرائیور سامرا جاتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں, کوئی اس طرف سے نہیں جاتا ہے. ابھی کوئی بھی زمینی راستے سے شام نہیں جاتا ہے, ہوائی جہاز سے جاتا ہے. جو جاتا ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے, وہ گولی سے مار دیا جاتا ہے.
خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں امیر المومنین ابو بکر بغدادی کی بیعت کرنے کا موقع دیا. ہم تم سب منافقوں اور کافروں سے جہاں بھی تم ہو کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں سے بے زار اور تمہیں موت کی نوید سناتے ہیں.
حکومت داعش کی حکومت کی قدمت 1400 سال ہے, صرف چند صدیوں کے بعد اس کا نام بدل جاتا ہے. ایک دن اس کا نام حکومت بنی امیہ تھا, پھر عباسی حکومت بنی. حالیہ صدیوں میں اسے امریکی اسلام کہا جانے لگا. امام خمینی نے اسے یہی نام دیا ہے. ان کی دینداری کا عملی نتیجہ بھی معلوم ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اصل دشمن سے غفلت اور دنیا والوں میں اسلام سے نفرت اور بیزاری پیدا کرنا ہے. لہذا یوں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے پہلے ایران کی اسلامی حکومت کو اپنا اصل دشمن قرار دیں.
الا تفرح ان ترفرف رايه التوحيد في النجف وكربلاء وبعدها باذن الله في طهران والقدس.
انٹیلیجنس اداروں نے لوگوں کے تحفظ اور سلامتی کی خاطر بھرپور اقدامات کیے ہیں تاکہ زائرین ان دہشت گردوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں جو یہاں چھپے ہوئے ہیں. متعدد علاقوں میں بہت سے شر پسند افراد موجود ہیں جو زائرین کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، مثال کے طور پر گاڑیوں میں دھماکے کرتے ہیں، خود کش جیکٹوں کے ذریعے بے گناہ زائرین کو قتل کرتے ہیں. انٹیلیجنس ادارے بھی زائرین کو انتباہ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ راستہ خطرناک ہے اور اگر اس راستے سے جائیں گے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے.
جو بھی مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے میں اپنی اصلیت بیان کر دیتا ہوں. میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر خدا نے وحی نازل کی، میں سجاد ہوں، حسین کا فرزند جس کو مظلومانہ انداز میں خون میں غلطاں کیا گیا، اس کے سر کو جدا کیا گیا، جو پیاسا مارا گیا اور اس کا تن کربلا کے صحرا میں پڑا رہا. میں اس کا فرزند ہوں جس کے سر کو نیزے پر چڑھایا گیا اور اس کے اہل خانہ کو عراق سے شام تک اسیر کر کے لے جایا گیا. جب سجاد کی بات جہاں تک پہنچی، یزید نے چاہا ان کی حق کی بات کو کاٹ دے، لہذا اس نے مؤذن کو حکم دیا اذان دے. جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، امام سجاد نے یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا، محمد تیرے جد ہیں یا میرے؟ اگر تو کہتا ہے کہ محمد تیرے جد ہیں تو سب کو معلوم ہے تو جھوٹ کہتا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ محمد میرے جد ہیں تو بتا کہ تو نے کیوں میرے والد کو شہید کیا اور ان کی عطرت کو اسیر کیا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں، عبداللہ محض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور جگر کے ٹکڑے ہیں جو تقوی، دیداری اور امانت میں اپنے زمانے میں مشہور تھے. عبداللہ محض کے والد جناب حسن مسنہ تھے جو امام حسن مشتبہ کے فرزند ہیں، اور عبداللہ کی ماں فاطمہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں. ہجرت نبوی کے 140 سال کے عرصے میں اسلام کے تن پر اس طرح الٹی پوستین پہنائی گئی کہ عبداللہ محض جیسی شخصیت پر مرتد اور اپنے جد گرامی کے دین سے خارج ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، اور زندان کی چھت کو گرا کر انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور ہزاروں اولاد نبی کا قاتل اور مجرم یعنی منصور دوانیقی اسلامی مملکت کا حکمراں بن جاتا ہے اور حضور اکرم کا جانشین. اور یہ افسوسناک صورتحال لگ بھگ 1300 سال بعد بھی نجد و حجاز و یمن اور شامات میں اسی طرح باقی ہیں.
طریق الامام الحسین علیہ السلام من عراق کی سرزمین پر امام حسین کے سفر کے راستے میں کچھ نشانیاں ہیں جو اب تک باقی ہیں. اس مقام کی مغربی سم سے جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، یعنی تقریباً صحرا نجف سے کاروان حسینی گزر کر گیا ہے. اس کے بعد قادسیہ کا راستہ واقع ہے جو کربلا پر ختم ہوتا ہے. یہ ایسا راستہ ہے جس کو آج کے دور میں صرف مقامی باشندے اور صحرا کے باسی جانتے ہیں. یہاں پر ایک چشمہ واقع ہے جس کا پانی پینے اور کھیتوں کی آبیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے. چشمے کے نزدیک ایک قدیم ٹیلہ ہے جہاں سے بہت سے آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں. چشمے سے بالکل متصل ایک قدیم قلعہ بھی واقع ہے. یہ قلعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دور حکومت میں کوفے کے قاضی القضات کا ہے.
مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تم نے ایک بڑا گھر اپنے لیے خریدا ہے، تم نے کچھ گواہوں کو رکھ لیا ہے اور اسناد مرتب کی ہیں. اے شریح، جان لے کہ جلدی ایسی موت تجھے آ لے گی جو تیری اسناد کو نہیں دیکھے گی اور تیرے گواہوں سے نہیں پوچھے گی، بلکہ تجھے حیران و پریشان کر کے تیرے وسیع اور عریض گھر سے نکال کر تجھے قبر کی تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال دے گی.
ہشدارهای دلسوزانه علی علیه السلام،
علی کے ہمدردانہ انتباہات کبھی مؤثر واقع نہیں ہوئے اور شرح عملی طور پر ظالموں کا کارندہ بن گیا۔ شرح کی اولاد اور ورثہ نے بھی 14 صدیوں پر محیط خود ساختہ خلفہ کی حکومت کے دوران اولاد رسول کو جھوٹے شواہد اور خود ساختہ شریعت کی بنیاد پر مشرک اور کافر قرار دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے ہر اس علامت کو مٹا ڈالا جو اہل بیت سے منسوب تھی، لیکن منافقین کی توقع کے برخلاف جو کچھ برباد ہوا وہ کافروں کا خود ساختہ تشخص اور جھوٹے دعوے داروں کا اسلام تھا۔
انہوں نے فرمایا، دو افراد خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا کی راہ میں شہید ہوئے، وہ علی کی اولاد میں سے تھے اور ان کے 13 کے 13 اصحاب حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ذریت سے تھے، یعنی انہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مانند انتہائی تنگ و تاریک زندان میں قید کر دیا گیا اور غریب الوطنی کے عالم میں ہی شہید ہوئے۔ ان کے اصحاب بھی اس تنگ و تاریک قید خانے میں رہے۔ یہ ایسے تنگ و تاریک قید خانوں میں شامل تھے جو زیر زمین بنائے گئے ہیں۔ اذان کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی، زندان کے داروغے ان کے لیے رسی کے ذریعے کھانا نیچے لٹکا دیا کرتے تھے، وہ ان تنگ و تاریک تہ خانوں کے اندر رہتے تھے اور باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ جو بیمار پڑ جاتا وہ وہیں نیچے مر جاتا اور کبھی قید خانے سے باہر نہ نکلتا۔ ہم نے نسل بر نسل یہاں خدمت کی ہے، میرے تمام آبا و اجداد سید عبداللہ کے خدام تھے، باسی کارندے صدام کے دور میں مزار کی تعمیر نو یا توسیع کی اجازت نہیں دیتے تھے، مجلس اعضاء کے انعقاد کے لیے ہمیں پیشگی اجازت لینی پڑتی تھی اور انتظامیہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مزار کے احاطے میں بھی حتیٰ کسی کو مصائب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صدام کا تختہ الٹ جانے تک یہ ناگوار صورتحال اسی طرح برقرار رہی۔ صدام کے دور میں ہم کو طاقت کے زور پر مزار پر آنے سے روکا جاتا تھا۔
سکینہ روئی کہ آپ نے اپنے جسم کو موت کے سپرد کیا ہے اور دل خدائے رحیم کے حوالے کیا ہے۔ حسین نے فرمایا، کیسے جسم کو موت کے حوالے نہ کرے وہ شخص جس کا کوئی مددگار نہ ہو؟ پھر پکار اٹھے، کوئی ہے جو دشمنوں کو حرم نبی سے دور کر دے؟ کوئی خدا پرست ہے جو ہماری مدد کرے؟ خواتین کی بینڈ کی آوازیں آنے لگیں۔ حسین نے رخ موڑ دیا اور اپنے ایک بچے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا، شیرخوار تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو، اس بچے کا گناہ کیا ہے؟ حسین کا جواب حرملہ نے بچے کے گلو میں تیرے سے شوبہ پیوست کر کے دے دیا۔
المسنہ کے گورنر ہاؤس کی دیواریں ابھی تک دہشت گردوں کے حملوں سے چھلنی ہیں، لیکن اس صوبے اور عراق کے دوسرے جنوبی صوبوں میں امن و امان کی صورتحال قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود چہلم کے ایام میں بہت سے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے جن کے حل کے لیے ان کو گورنر ہاؤس سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کرنل جاسم التمیمی صوبہ المسنہ سیکورٹی کے ادارے کے انچارج ہیں۔
عراق میں صوبائی سطح پر ایک کمانڈنگ روم موجود ہے جہاں سے گاڑیوں، زائرین اور سرکاری حکام کی آمد و رفت کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر ہم باقاعدہ طور پر آپ کی فلم بندی کے گروپ سے تعاون کرنا چاہیں، ہمارے کمانڈنگ روم کو دیگر صوبوں کے متعلقہ حکام سے باقاعدہ طور پر خط و کتابت کرنا پڑے گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام عراق کے آج کل کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سخت ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایران سے بعض نامہ نگار آئے ہیں اور کربلا کے راستے کی فلم بندی کرنا چاہتے ہیں، وہ زائرین کے سفر کو میڈیا کوریج دینا چاہتے ہیں۔ اجازت ملنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، لیکن اس بات کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے کہ آپ کو ہدف قرار دیا جائے، خاص طور پر وہابیوں کی جانب سے۔ ابو حسن سعودن، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایرانی نامہ نگار یہاں پر ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ بغداد سامرا کے راستے پر چلنے والے زائرین کی کس طرح فلم ساتھ چلو۔ بہرحال کبھی ان علاقوں کی فلم بندی کی جا سکتی ہے، بعض اوقات سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، زائرین آتے جاتے ہیں، ممکن ہے ایک دو گھنٹے تک ان علاقوں کی فلم بندی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ
اسمگلنگ، لوگوں کی اسمگلنگ، یہ سمندر کی مانند ہے، اگر آپ غلطی کریں گے تو اس صورت میں آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا، دہشت گرد آپ کو لے جائیں گے۔ ہم قصر بنی مقاتل جا رہے ہیں جو رحمہ سے 7 کلومیٹر کے پاس، ہم
اگر دہشت گردوں کو پتا چلے نشر کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ان پیدل چلنے والوں کو مشرک کی نہیں دیکھتے ہیں، آپ کو ان سے پہلے قتل کر دیں گے۔
راہب امام کی خدمت میں آیا، امام نے سوال کیا
اور کہا سن لے تو فلا نہیں پائے۔
جب حسینی قافلہ پہنچا تو آپ نے اسی درخت کے نزدیک پڑاؤ ڈالا، اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔
وہ لوگ تقریباً 1000 سوار تھے جو تھکے اور پیاسے حسین کے پاس پہنچے تاکہ ان کا راستہ دیں، اور انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں مشک اٹھائی۔ علی میں اس دن لشکر ہر کا جو وہاں پہنچا، پانی پیوں مشک کے کناروں سے باہر گر جاتا تھا، پھر حسین نے خود اٹھ کر مشک کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے
ہمیں معلوم تھا قاتل ہے قام اور یہ سب معقول لگ رہے تھے۔
ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، یہ وہ درخت ہے کہ جب حسین یہاں پر پہنچے تو گھوڑوں کو اس کے نزدیک باندھا، جب حسینی قافلہ پہنچا تو آپ نے اسی درخت کے نزدیک پڑاؤ ڈالا، اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔
ہم مقامی اور عراقی گائیڈز کے ساتھ یہاں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا محقق نہیں تھا جو تاریخ پر عبور رکھنے والا اور جغرافیہ داں ہو، لیکن صحرا کے راستے پر چلنا بیکار جگہ، تو اپنی توان کے مطابق
قصر دیواروں کے آثار بھی نظر آ رہے تھے، قصر کی عمارت کے کھنڈرات بھی تھے۔ یہ دیکھیے، یہ اینٹ قدامت کی حامل ہے، یہ آج کل کی اینٹوں سے فرق رکھتی ہے۔ بلڈوزر لے کر اس مقام کو خراب کرنے کے لیے وہ نوادرات کی تلاش میں تھے۔ 1000 سال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھے، کہ ہم نہیں پہچانی ہے، اور اپنے تمام تر مسائل کی ذمہ داری کا ملبہ تاریخ پر گرا دیا ہے، حالانکہ تاریخ حقیقت کو بیان کرتی ہے، مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ جنہوں نے تاریخ بنائی انہوں نے خود مسائل پیدا کیے ہیں، اس کی دلیل یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کربلا کے راستے میں، وہ صحرا کے وسط میں واقع ہیں، وہ صحرا جو صوبہ الانبار میں واقع ہے، یعنی رمادی کے علاقے میں، یہ وہ صحرا ہے جس پر پوری تاریخ میں حجاج کرام یہاں موجود رہزنوں کی لوٹ مار کی زد میں رہے ہیں۔ اب اگر ٹی وی گروپ ان علاقوں کی تلاش میں ہے جن کا تعلق امام عالی مقام سے ہے، جبکہ وہابی اس کام کو شرک سمجھتے ہیں، تو سوچئے ایسے میں تو کیا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ جو شخص امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزے کو دھماکے سے اڑانے سے شرم نہیں رکھتا ہے، وہ بلا شک ان منزلوں کو تباہ کرنے سے اعتراض نہیں کرے گا۔
سید و شہدا کی منزل، تھکے ہارے ان مزارات میں سے کسی ایک پر پہنچنے والے ہر مہمان کی دل کھول کر آؤ بھگت کرتا ہے۔ نے کبھی شقاوت اور قساوت کے سامنے،
خدا کی قسم کہ تو نہ تو ہماری جار لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کو محو کر سکتا ہے، اور تو اس ظلم کا بدرما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہماری ابتدا کو سعادت و مغفرت سے آغاز کیا اور ہماری انتہا کو شہادت و رحمت پر ختم فرمایا۔ وہ مہربان ہے اور بہترین سہارا، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔
جب حسین کی مقدرات عصمت و طہارت شام سے واپس آئے اور سید و شہدا کے چہلوں پر دوبارہ عراق پہنچے، اس رہنما کے ساتھ جو ان کے ہمراہ تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں کربلا کے راستے سے لے جاؤ، ہم اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، شاید سینے میں معجزہ غم کو بجھا سکیں۔ لہذا جب وہ پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے نیچے گرایا، جاں سوز فریادیں کیں، ایک ساتھ مل کر روئے اور زار و فغاں کیا، اور اطراف کے گاؤں اور دیہاتوں کی عورتیں بھی ان سے ملحق ہو گئیں۔ 1377 سال، بالکل 1377
تھا۔